المحصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الأحد، الصمد القادر، المقتدر، المقدم، المؤخر، الأول، الآخر، الظاهر، الباطن، الوالي، المتعال، البر، التواب، المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور جل جلاله. یہ ہمارا اللہ ہے. میں نے صرف آپ کے سامنے آیات اسماء پڑھ دیے، ترجمے کے لیے میرے پاس وقت نہیں، لیکن ہم جانے تو صحیح کہ قرآن اللہ کو کیسے بیان کرتا. تو پہلے تو اللہ کو جانو، تب اللہ کی جانو گے. اللہ کون ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اس عظیم و جلیل کریم ذات سے محبت کا راستہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کے نبی کی زندگی نام کے ساتھ نام رکھا ہے، جدا نہیں کیا. معراج میں اللہ کے نبی سوال کر رہے ہیں، یا اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا و موسیٰ کلیما و الانت لداود الحدید و سخرت سلیمان الریاح فماذا جعلت لی وأحييت العيسى الموتى. اے اللہ، ابراہیم خلیل، موسیٰ کلیم، داؤد علیہ السلام لوہا نرم، سلیمان علیہ السلام ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ. اے میرے نبی، آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. یہ سب سے اعلیٰ چیز آپ کو تھی. جوڑ دیا، تؤمنون باللہ ورسولہ. سنیے اب قرآن سے، تؤمنون باللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ یطیعون اللہ ورسولہ. یہ تو اطاعت ایمان فرما برداری، نافرمانی میں بھی ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ اور من یعص اللہ ورسولہ پھر من یحادث اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ پھر اعلان کیا تو قائل اذان من اللہ ورسولہ براءت من اللہ ورسولہ اعلان جنگ کیا تو قف اذنوا بحرب من اللہ ورسولہ اطاعت کے لیے بلایا تو استجیبوا للہ وللرسول میری بھی اطاعت کرو میرے رسول کی بھی کرو پھر رضا کے لیے دعوتی تو کا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ کا مجھے بھی راضی کرو میرے رسول کو بھی راضی کرو. میں صرف آپ کو نمونہ دے رہا ہوں قرآن پاک سے، اللہ کے رسول کی تعریف قرآن سے. اللہ نے ایک ہی محبوب بنایا زمین آسمان میں، بس ایک ہی سانچا بنایا، ایک ہی سانچا، اور ایسا کوئی سانچا بنایا ہی نہیں. اس لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کمال کر دے. حضرت حسان کے دو شعر پوری دنیا کے نعتیہ کلام پر حاوی، صرف دو شعر جو آپ کے بارے میں عربی میں کہا، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ، انسانی کلام عربی میں کہا، فارسی میں، اردو میں، ہندی میں، جس زبان میں بھی آپ کے بارے میں آپ کی نعت بیان کی گئی، دو شعر حسان ابن ثابت کے ایک پلڑے میں ہوں اور ساری دنیا کے شعراء کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو تو حسان کے یہ دو شعر اس پہ حاوی ہیں. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. حسن ظاہری، جمال باطنی. حسن وہ خوبصورتی جو ظاہر ہو، جمال وہ خوبصورتی جو باطن میں ہو. تو چونکہ ظاہری خوبصورتی پہلے نظر آتی تو پہلے اسی کو لائے کہ تیرے جیسا حسین کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، میری آنکھ کیا کسی کی بھی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اور تیرے جیسا جمال والا کوئی ماں نہیں جن سکتی. ہر عیب سے آپ پاک پیدا ہوئے. اور اگلا جملہ اس سارے مضمون کی جان ہے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ اللہ کو خود کہہ رہے ہیں، یا اللہ مجھے یہاں سے ایسا بنا دے، یہاں سے ایسا بنا دے، یہاں سے ایسا بنا دے، یہاں سے ایسا بنا دے. اور جیسے جیسے آپ کہتے گئے ویسے ویسے اللہ آپ کو بناتے چلے گئے. اردو زبان قاصر ہے، اس آخری جملے کی وضاحت کرنے کے لیے. کسی کے وجود کی قسم نہیں کھائی، اپنے محبوب کی قسم کھائی ہوں. جو قرآن اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے، یعنی ہمارے یہاں تو جہالت کا دور دور ہے. آج کے جتنے نعت خوان ہیں یہ گانے کی طرزوں پہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ حرام ہے قرآن کو گانے کی طرز پہ پڑھنا، اور اللہ کے نبی کی شان کو گانے کی طرز میں بیان کرنا حرام ہے. ایون کس کس بات کا رونا روئیں، ہم مسائل بتاتے نہیں، وہ درمیان میں بات آ گئی، یہ شان نہیں ہو رہی، یہ شان میں کمی ہو رہی. کہ اللہ کے رسول جس کی نعت قرآن بیان کرے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. یہ سب اللہ کے نبی کی نعت بیان ہو رہی، قرآن پاک سے بیان کر رہا ہوں آپ کو میں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاهن قلیلا ما تذکرون نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمة ربك بمجنون والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. یہ قرآن نعت بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی کی، ممدوح رب العالمین ہیں. اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، تو محبت تقسیم تو ہوتی نہیں، اور صرف پڑھنے سے نہیں آتی، جو دھکے کھانے سے آتی ہے، مشقتیں اٹھانے سے آتی ہے، اس کے لیے مصیبتیں اٹھانے سے آتی ہے. جس بچے کے لیے ماں زیادہ تھکتی اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے. گود کا بچہ کیوں زیادہ پیار ہوتا ہے؟ کہ وہ زیادہ مشقت لے رہا ہوتا ہے. سامنے اللہ اس کے رسول کی محبت کو لینے کے لیے کم مشقت اٹھائی. آپ تو میڈیکل کے لیے مشقت اٹھا رہے ہیں، گھر چھوڑا ہوا ہے، اتنی اتنی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہاسٹل کی روٹی کھا رہے ہیں، گھر سے بے گھر پڑے ہوئے ہیں، روزانہ کالج کی آمد و رفت ہے. یہ سارے فیصل آباد کے تاجر 8 بازاروں میں جا کے تجارت کی مشقت اٹھا رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی محبت کو لینے کے لیے ہم نے کیا محبت اٹھائی ہے، کہ کیا مشقت اٹھائی ہے؟ پائے سگبو سید مجنو خلق فرصد اینچ سوت. مجنو نے کتے کے پاؤں چومے تو لوگوں نے کہا کیا ہوا، ناپاک کو کیوں چومتا ہے؟ اس نے کہا این سگے در کو لیلا گاہ گاہ رفت بود. کہ یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے پیارا لگتا ہے. تو محبت کی نشانی اطاعت ہے. محبت تو خالی دعویٰ ہے، دعویٰ دلیل کے ساتھ نہ ہو تو عدالت سے خارج ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول سے محبت نشانی کیا ہے؟ اطاعت اس کی نشانی ہے. اطاعت ہونا اور محبت کا دعویٰ تو قیامت کے دن خارج ہو جائے گا عدالت سے. دنیا کی عدالت میں دعویٰ بلا دلیل ہو تو خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی عدالت میں کیسے وہ دعویٰ چلے گا؟ کہ نہ اس کے مطابق زندگی، نہ طرز، نہ اخلاق، نہ کردار، نہ صفات، نہ چاہت، نہ رغبتیں، اور کچھ بھی وہ نہیں جو اللہ کے رسول نے بتایا اور کر کے گئے، تو ہمارا دعویٰ محبت کیسا ہے؟ یہ محبت تو اطاعت کو کھینچ کے لے آتی ہے. تو ہمارے اندر وہ محبت کا جذبہ تب زندہ ہوگا میرے عزیز و میرے بھائی، جب اس کے لیے مشقت اور محنت ہوگی. اگر یہ نہیں ہے تو ہمیں کوئی چلا نہیں سکتا، اور اگر یہ ہے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں روک سکتی. تو تیسری چیز کیا ہے؟ آخرت. کہ آخرت کا جذبہ نہیں، آخرت کا شوق نہیں، تو بھی دنیا میں آدمی اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو آخرت ایک غیبی چیز ہے، وہ بھی تذکروں سے اور محنت سے زندہ ہوتی. تب میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا تعلق، یہ ہے سارے مسائل کا حل. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ محنت کہاں سے شروع کی جائے. یہ بات تو ٹھیک ہے، محنت کہاں سے شروع کریں؟ چونکہ سارا ملک محنت کا میدان بنا ہوا ہے، اور جو بھی اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر اس کی رضا کے لیے محنت کر رہا ہے وہ، اور اس کی نیت آخرت ہے، تو وہ اللہ اس کو اس کی جزا دے گا، اللہ اس کو اس کا صلہ دے گا. اگر اس کی نیت خالص ہے تو ضرور اس کا صلہ پائے. لیکن دنیا دار الاسباب ہے میرے بھائیو، اگر محنت صحیح نہیں ہوگی تو نتیجہ نہیں نکلے گا. اور محنت کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ابتدا صحیح ہو، مطلب آخر تک صحیح چلنا ضروری ہے، لیکن پہلے قدم کا صحیح ہونا سرگودے جانے کے لیے آپ نے ادھر منہ کر دیا تو آپ کا ہر قدم آپ کو دور لے جا رہا ہے، اور ادھر منہ کر لیا پھر اگر آپ نے 10 گھنٹے کے بعد بھی ایک قدم اٹھایا تو آپ سرگودے کی طرف ایک قدم بڑھ گئے. اب محنت کی ابتدا کہاں سے کی جائے کہ یہ سارا نوجوان طبقہ تقوی والا بن جائے، سارا فیصل آباد کا تاجر تقوی پر آ جائے، ساری گھروں کی عورتیں تقوی پر آ جائیں، یہ سب زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے. اس میں ایک اللہ کے قانون کو سامنے رکھنا پڑے گا، تدریج، یہ آہستہ آہستہ ہوگا، ایک دم نہیں ہوگا. اگر کسی کو زبردستی سے کروایا جائے گا تو اور فساد کھڑا ہو جائے گا، اور فساد کھڑا ہو جائے گا. اور اگر فساد کھڑا ہو جائے تو یہ اس سے بڑی مصیبت. ہارون علیہ السلام نے بچھڑے کی پوجا دیکھی، ان کو سمجھایا نہ کرو، ان کو روک سکتے تھے چونکہ پوجا کرنے والے تھے 1000 اور نہ کرنے، کل ٹوٹل قوم تھی 6 لاکھ جو پڑی ہوئی تھی صحرا میں، اس میں سے 70,000 کے قریب پڑ گئے اس کی پوجا کو. تو 70,000 کو روکنا کوئی 5 لاکھ کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا نہ کرو، ہارون علیہ السلام وہ نہیں سمجھے، کہ نہیں جب تک موسیٰ نہ آئے ہم کرتے رہیں گے. تو ہارون علیہ السلام خاموش ہو گئے. جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے ان کو پکڑا، سے تو نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ کہنے کہ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، مجھے یہ خطرہ ہوا کہ یہ آپس میں بہت بڑا فساد کھڑا ہو جائے گا، اور آپ آتے تو آپ مجھے کہتے کہ تو نے یہ کہہ دیا، تو نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقت بین بنی اسرائیل، اور تو نے میرے آنے کا انتظار ہی نہ کیا. تو موسیٰ علیہ السلام اس جواب کو سن کے خاموش ہو گئے. اس پر یہ نہیں کہا کہ نہیں تیرے ذمہ تھا تو ان کو اسی وقت روکتا، یہ نہیں کہا، خاموش ہو گئے. تو ان کے اس جواب کو قبول کیا. کسی کو برائی سے ہٹانے کا راستہ فوری روکنا نہیں ہوتا، تدریجن ہوتا ہے. جیسے میں آپ کو قرآن سے مثال دیتا ہوں، اللہ نے صحابہ کو شراب سے روکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ مکے میں ہی کہہ دیتا شراب حرام ہے، 13 برس حرام ہونے کو نہیں سنایا. اور مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد علی ہے کہ پہلے قرآن میں وہ احکام آئے جو جنت اور جہنم سے متعلق تھے، جب دل نرم ہو گئے تو پھر حلال حرام کے احکام مدینے میں آئے. اگر اس کے الٹ ہوتا، مدینے میں حلال حرام کے احکام آتے تو لوگ کہتے ہم نہیں مانتے، حالانکہ یہ صحابہ ہوتے، صحابہ، مسلم کی روایت ہے یہ. اور اب تو 1422 صدی شروع ہو چکی ہے. تدریج، اللہ تعالیٰ نے ان کو شراب سے روکنا چاہا تو پہلے کہا فیہما اثم کبیر و منافع للناس، اس میں بہت بڑا نقصان ہے، گناہ ہے، کچھ نفع بھی ہے. ایک بات ذہن میں ڈالی کہ شراب میں نقصان ہے، یہ نہیں کہا شراب چھوڑ دو، چھڑوانی ہے نہ چھوڑو. صحابہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کے شاگرد ہیں. پھر دوسرا حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نے نماز پڑھنی ہو شراب نہ پیا کرو. 5 وقت شراب حرام کر دی، ٹھیک ہے. جب 5 وقت پر وہ پختہ ہو گئے پھر تیسرا حکم آیا فہل انتم منتہون، اب چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے؟ سب نے چھوڑ دی. فضیخ عرب کی ایک شراب تھی بڑی مشہور، مدینہ منورہ میں ایک سنسان سی جگہ پہ ایک مسجد، اس کو فضیخ کہتے ہیں. ہر ایک کو پتا نہیں ہے، تھوڑا سا مدینہ کی تاریخ پڑھی ہو تو وہاں پہنچا جا سکتا ہے. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ نصب تھا جب شراب کی حرمت آئی، اور فضیخ سب سے زیادہ بہائی گئی. فضیخ کہتے بھی بہانے کو ہیں. تو اس جگہ ایک مسجد بنائی گئی بعد میں، حضور کے زمانے کی یہ مسجد نہیں، بعد میں بنی ہے لیکن بہت جلدی بنی. تو وہ مسجد فضیخ کے نام سے مشہور ہے. سارا مدینہ شراب کی گلیاں شراب سے بھرتی چلی گئیں، نالیاں بھرتی چلی گئیں. استعداد اتنی پیدا ہو گئی کہ جس کے منہ میں تھا اس نے یہ نہیں کہا چلو یہ تو اندر چلی جائے، وہیں سے باہر. اتنی استعداد پیدا ہو گئی. تدریج، اللہ کا قانون تدریج. آپ اس عمر میں اچانک نہیں پہنچے، آپ تعلیمی اور علمی معیار میں اس سطح پر اچانک نہیں پہنچے. ہمارا کوئی درخت اچانک نہیں پھلدار بنتا، کوئی بچہ اچانک بالغ نہیں ہوتا، کوئی علم کے مدارج اچانک طے نہیں کیے جاتے. آپ روزانہ بیماروں کو دیکھتے ہیں، کوئی بیمار اچانک ٹھیک نہیں ہوتا، کوئی بیمار اچانک صحت مند نہیں ہوتا، کوئی کاروبار ایک دم کروڑوں اور اربوں میں نہیں پہنچ جاتا، کوئی فصل ایک دم نہیں لہلہاتی. ذرا آپ اللہ کی سنت میں غور تو فرمائیں، جو تدریج کا قانون کائنات میں چل رہا ہے وہی قانون اسلام میں بھی اللہ کا چلتا ہے تدریجن. یہ تصور چھوڑ دیں کہ یہ مسلمان معاشرہ ہے، اس کو ماننا چاہیے. چاہیے تو بہت کچھ. ضیاء الحق نے عورت کی گواہی آدھی کر دی، مال روڈ پہ عورتوں نے جلوس نکالا، ساری اسلام سے خارج ہوگی. پہلے مسلمان تھیں اور جب قرآن کے خلاف جلوس نکالا اسلام سے باہر چلی گئی. ڈرائیوروں پر دیت مقرر کی تو ڈرائیوروں نے ہڑتال کر دی، قرآن کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کی، اسلام سے باہر چلے گئے. بغاوت تو کافر بنا دیتی ہے، نہ کرنا کافر نہیں بناتا، بغاوت کافر بنا دیتی. ایک آدمی کا نماز کو مانتا ہی نہیں ہے تو کافر ہے، جو کہ یہ فرض ہے نہیں پڑھتا ہوں دعا کریں، یہ مسلمان ہے، فاسق ہے. تدریج کے قانون کو جو بھی توڑے گا کبھی نتیجہ نہیں حاصل کر سکے گا. یہ معاشرہ ایک بچے کی طرح ہے جس کو ابھی غذا کی ضرورت ہے، اس کو تعلیم کی ضرورت نہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی کوئی ان پڑھ باپ رشتے تلاش کرنے شروع کر دے، پتر جمعیا کوئی رشتہ تو ویکھا ہوں. بھائی ابھی رشتے کی ضرورت مت تلاش کرو، اس کے لیے 15 برس انتظار کرو، اگر زیادہ ہی جلدی ہے تو بھی 15 برس انتظار کرو، ابھی اس کے دودھ کا انتظام کرو. تو جب بھی اسلام زندگیوں سے نکلے گا پہل وہاں سے کرنی پڑے گی جہاں سے اللہ اور اس کے رسول نے کروائی. مطلب یہ مسجد کھڑی ہوئی ہے، اس میں کوئی شکست و ریخت ہو جائے اس کو وہیں ٹھیک کر دیا جائے گا، لیکن اگر مسجد گر ہی جائے تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب تو پھر بنیاد سے اٹھانا پڑے گا. اب تو گری پڑی، تب تو یہ نہیں کہا جا سکتا چھت ڈال دو، تب تو بنیاد دوبارہ اٹھانی پڑے گی. یہ سارا معاشرہ اسلامی استعداد کے لحاظ سے گرا پڑا ہے، ٹوٹ چکا ہے. ان کو لانے کے لیے ایک تو تدریج اور محبت، اور آہستہ 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 آہستہ. اس لیے تو نہی عن المنکر کے 3 درجے بیان کیے گئے ہیں. امر بالمعروف میں کوئی درجہ کو نہیں، سب کہیں سب کریں، معروفات کی دعوت سب دیں، لیکن نہی عن المنکر میں 3 درجے ہیں، بے یدہ، بے لسان ہی، بے قلب ہی. یہ 3 درجے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ ایک ہی ہوتا روکو یا سر پھاڑو یا پھڑواؤ، یہ 3 درجے کیوں بیان کیے گئے ہیں؟ اللہ کا رسول 3 درجوں میں تقسیم کر رہا ہے نہی عن المنکر کو. ایک اور مثال دوں، زکات اور نماز کا حکم سارے قرآن میں کٹھا آیا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کوئی 67 دفعہ یہ جملہ دہرایا گیا ہے قرآن میں، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پہ نماز فرض ہے اسی پہ زکات فرض ہے، نہیں جس پہ نماز فرض اس پہ زکات فرض. لیکن جب اور آیات کو جمع کیا جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے نماز سب پہ فرض ہے اور زکات صاحب استعداد صاحب نصاب پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں. ٹھیک ہے نا؟ امر بالمعروف نہیں نہ منکر، امر بالمعروف نہیں نہ منکر ساری حدیث میں کٹھاتا ہے، قرآن میں بھی کٹھاتا ہے. معروفات کی مثال ہے نماز جیسی، ہر ایک کے لیے ہے. نہیں عن المنکر کی مثال ہے زکات جیسی. جیسے نماز اور زکات کو ایک بریکٹ میں بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی زکات دے، استعداد دیکھی جائے گی. ان امر اور نہیں کو ایک بریکٹ میں بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ہر آدمی اٹھ کے نہیں عن المنکر شروع کر دے. اس لیے اس میں تین درجے بیان کیے گئے، معروف میں کوئی درجہ بندی نہیں اور نہیں عن المنکر میں تین درجے بیان کیے گئے ہیں. ہاتھ سے اگر فتنہ نہ ہو، اگر فتنہ ہے تو زبان سے، اگر زبان سے فتنہ ہے تو دل سے. یہ تین درجے بیان اس لیے کیے گئے ہیں، ورنہ تین درجے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ ہماری سیرت پہ نگاہ نہیں اور حدیث سے مناسبت کوئی نہیں. ایسے تھوڑے بہت کہیں ترجمے پڑھ لیے اور اسی کو ہم اپنی بیس بنا لیتے ہیں. معروفات عام ہیں نماز کی طرح، اور منکرات سے روکنا زکات کے مشابہ ہے کہ ذی استعداد، استعداد والا آدمی. تو آپ کسی کو زبردستی روکنے گئے، اس نے آگے سے اٹھا لی لاٹھی، ایک ادھر سے مارا گیا، ایک ادھر سے مارا گیا، بتاؤ یہ کتنا بڑا جرم ہوا، دونوں طرف قتل نہ حق ہوا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کو قتل کرنے میں ساری دنیا کے انسان و جنات اگر کٹھے ہوں تو اللہ سب کو اٹھا کے دوزخ میں ڈال دے گا. تو منکرات کے لیے تین درجے اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ یہ دیکھو فتنہ تو نہیں ہوگا، زیادہ بگاڑ تو نہیں ہوگا، اگر زیادہ تو خاموش ہو جاؤ، صبر کرو. اللہ کے نبی اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں. ابو جندل آئے، 1500 تلواریں تڑپ رہی ہیں نیام سے نکلنے کے لیے حدیبیہ کے موقع پر، اور ابو جندل معاہدہ لکھنے سے پہلے پہنچ گئے کہ خدا کے واسطے مجھے بچاؤ، اور وہ زبانی بات ہو چکی تھی. تو سہیل ابن عمر نے کہا یہ پہلی غداری ہوگی، عمر نے کہا نہیں ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا، بات تو پختہ تھی اب لکھی جائے. لیکن وہ نہیں بول ہو چکا ہے. آپ نے کہا مجھے ہدیہ کر دو، کہا ہدیہ بھی نہیں کروں گا، واپس کرنا ہوگا. آپ نے کہا ابو جندل واپس چلے جاؤ. اپنی آنکھوں کے سامنے جب انہوں نے کہا نا واپس چلے جاؤ، تو انہوں نے ایک دہائی دی، اے مسلمانوں کیا اس حال میں میں واپس کر دیا جاؤں گا، میرا حال نہیں دیکھتے ہو. 16 کلومیٹر بھاگ کے آئے بیڑیوں میں، 16 کلومیٹر تھا حدیبیہ مکہ مکرمہ سے، بیڑیوں میں وادیوں سے اور گھاٹیوں سے گرتے پڑتے. تو سہیل ابن عمر نے منہ پہ چانٹا مارا، اب ان کے بیٹے تھے جو آئے تھے نا کافر کے وفد، کافروں کے وفد کی طرف سے اس کے نمائندے بن کر، ان کے سگے بیٹھے. تو یہ موقع تھا جب حضرت عمر بفر گئے، فرمایا کرتے تھے اگر اس دن اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور امیر ہوتا تو میں بغاوت کر دیتا، کیونکہ آگے امیر اللہ کے رسول تھے. لیکن پھر بھی پھٹ گئے کہ یا رسول اللہ، کہنے لگے مجھے اسلام کے بارے میں شک پڑ گیا. یا رسول اللہ ہم حق پر ہیں، ذرا آپ سوال دیکھیں کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا بالکل ہم حق پر ہیں. کہا وہ کفر پر ہیں؟ کہا بالکل وہ کفر پر ہیں. کہا ہم قتل ہوں گے تو جنت میں جائیں گے؟ کہا بالکل. وہ قتل ہوں گے تو دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے کہا بالکل. کہا پھر آپ ہمیں کیوں ذلیل کروا رہے ہیں؟ لم نعتد دنیا، لفظ ایسا تھا جو ادب والا تھا، لیکن اس کی مراد یہی بنتی تھی کیوں ہمیں دی جا رہی ہے ذلت. حضور کو تو نہیں براہ راست کہا کہ آپ ہمیں کیوں ذلیل کروا رہے ہیں؟ لیما نعقد دنیا سے یہ با ادب گلا ہے، با ادب، ادب کے ساتھ ہمیں کیوں ذلیل کیا جا رہا ہے. خطاب تو آپ نے کہا انی رسول اللہ ولن یضیعنی اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں تو آپ اچھی طرح ان کو روک سکتے تھے. سیرت کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اب آپ بتائیں میں ایک کتاب پڑھ کے میڈیکل کی میں بھی وہاں پھٹا لگا کے بیٹھ جاؤں تو قبریں بڑھیں گی اور کیا. جیسے یہ میٹرک پاس کر کے ہومیوپیتھی کی کتابیں پڑھ کے ہمارے دیہاتوں میں بیٹھ جاتے ہیں میٹھی میٹھی گولیاں دینے ہیں، چل بھائی جو ہے ٹکا دو، کوئی تو جائے گی. کسی بھی شریعت کے مسئلہ سے
نتیجہ اخذ کرنے کے لیے ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. آپ کے پاس مریض آتا ہے, آپ کیوں کہتے ہیں پیشاب ٹیسٹ کراؤ, خون ٹیسٹ کراؤ, پکانا ٹیسٹ کراؤ, گردے ٹیسٹ کراؤ, جگر ٹیسٹ کراؤ. وہ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے, آپ سارے ٹیسٹ لکھوا دیتے. کیوں بھائی؟ کہ جب تک ساری چیزیں سامنے نہ آئیں مرض کی تشخیص کیسے ہو. لیکن ہم دین کے بارے میں جذباتی ہیں. وہ سکھ کو مل گیا تھا سٹیرنگ, اڈے پہ پہنچ گیا, جی میرا بھی نمبر لاؤ بابا, کی صرف گڈی دی دے رہے, سٹیرنگ لب گیا. ہم نے کہیں پڑھی ایک آیت کو ایک عزیز, چل میرا بھائی ساری شریعت وہی بنا دی. نہیں بھائی, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جنہوں نے اس میں جانیں کھپائی ہوئی ان سے پہلے پوچھو تو صحیح کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے یہ ٹھیک ہے کہ یہ غلط ہے. تو تدریج کا قانون. قولا له قولا لینا, آپ اندازہ فرمائیں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیج رہے ہیں, لگاؤ پتا ہے کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا, کا نرمی سے بات کرنا, سختی سے بات نہ کرنا. ایک ہے فاسق مسلمان, اس کو اس کے لیے اور قانون ہے. ایک ہے منافق, اس کے لیے اور قانون ہے. ایک ہے کافر, اس کے لیے اور قانون ہے. تینوں کے لیے اور قانون ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوراخ سے دیکھا کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے. اب بتاؤ عمر سے بڑھ کے کون ہے نہیں منکر کرنے والا. وہ ایک دم پھلانگ کے اندر گئے, کہ تیری ایسی تیسی شراب پیتا ہے. انہوں نے کہا میں نے ایک جرم کیا, آپ نے تو کٹھے ہی تین کر دیا. حضرت عمر کا وہ کیسے؟ کلا کہتا ہے ٹو نہ لگاؤ, آپ نے میری ٹو لگائی. لا تجسسو, حالانکہ امیر کے لیے جائز ہے کہ رعایا کے حالات کی ٹو لگائے. اللہ کہتا ہے اجازت لے کے آؤ, آپ بغیر اجازت کے آئے. اللہ کہتا ہے دروازوں سے آؤ, آپ دیوار سے کود کے آئے. تو میں نے ایک جرم کیا, آپ نے تین کیے. حضرت عمر چپ کر کے کان لپیٹ کے واپس آ گئے. ایک مہینہ وہ شخص مسجد میں نہیں آیا. ایک مہینے کے بعد وہ آیا, شرمایا شرمایا کے ایک کونے میں بیٹھ گیا. جب مجلس ختم ہوئی تو آپ نے بلایا ادھر آؤ. واقعی اسغیلیا کا اپنا کان ادھر کرو. تو اس نے ایسے کیا. حضرت عمر نے کہا میں نے تیرے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. انہوں نے کہا اسقی لیا, اپنا کان میرے قریب کریں. تو حضرت عمر نے ایسے کیا, کہا اس کے بعد میں نے بالکل نہیں پی. کسی مسلمان کو برائی سے ہٹانے کا راستہ اور ہے. یہ نہیں کہ جو لاٹھیاں لے کے شروع ہو جاؤ بھائی. ہوش کے ساتھ عقل کی ضرورت, اور عقل کے ساتھ علم کی ضرورت. پھر علم کے ساتھ تدبر کی ضرورت ہے کہ یہ پرزہ فٹ کہاں ہوتا ہے. مطلب آپ نے سارے پرزے پڑھ لیے, لیکن اب فٹ کس کو کہاں کرنا ہے اس کے لیے الگ علم چاہیے. وہ صحبت سے آتا ہے, وہ صحبت سے آتا ہے. اس لیے تو یہ ہاؤس جاب کرواتے ہیں. اب دوائیں تو پڑھ لی, مرض بھی پڑھ لیے. ہاؤس جاب کس لیے ہے؟ کہ ساتھ پھرو کہ کس مرض کو کہاں فٹ کرنا ہے, کس گولی کو کہاں فٹ کرنا ہے. اب ان سے بڑوں سے سیکھو. اب دین ایسا لولا لنگڑا ہے کہ آپ نے ایک حدیث پڑھی اور اسی پہ آپ نے تقریر شروع کر دی. بھائی ان سے تو پوچھو جنہوں نے اس میں جانیں کھپا دی ہیں. اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں. عربی ہے, ایک ایک لفظ کیسے کیسے معنی بدلتا ہے اور کیسے کیسے اشارے دیتا ہے. تو ساری زندگی کھپنی پڑ, اپنے آپ کو کھپانا پڑتا ہے. اور پھر خاص طور پر قرآن کے مفاہیم کو لینا. عبداللہ ابن مقفع سے لوگوں نے کہا قرآن کے مقابلے میں لکھو. وہ بہت بڑا ادیب تھا مجوسی, بعد میں مسلمان ہو گیا تھا مجوسی. انہوں نے کہا مجھے ایک سال کا راشن دو, اتنی رقم دو, میں لکھتا ہوں. ایک سال راشن, ایک سال کا معاوضہ, اور ایک سال گھر سے باہر نہیں نکلا. لکھتے 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 ایک کلام تیار کیا. باہر نکلا, کھڑکی کھلی ہوئی ہے, ایک بچی قبلے وہ گلی کی طرف منہ کر کے قرآن پڑھ رہی. یہ گزر رہا اور وہ پڑھ رہی. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. وہ وہیں لرز گیا اور الٹے پاؤں واپس گیا. ایک سال کا لکھوا پھاڑ کے پھینک دیا کہ میری سال کی محنت کو تو ایک آیت نے توڑ دیا, آگے کیا کروں گا. آپ ترجمے سے کیسے کسی چیز کے نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ انصاف سے, انصاف کریں نا. کہ ہم انگریزی کی اردو ترجمے کی کتاب سے دوا کا انتخاب نہیں کر سکتے. ہلاکت ہوگی. اگر کسی نے ایسا کیا اور مر گیا تو خودکشی ہے. ہمیں آپ کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم دیا. آپ نبی ہیں لیکن آپ نے صادم نے وقت سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کی دریافت اللہ کے رسول نے کی. سب سے پہلے صادم نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو اٹیک ہوا. تو پہلا علاج تو یہ کیا کہ یہاں کوئی جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے تو انہیں کوئی بولو ہیں ہوتے نہیں, یہاں کوئی درد ہوتا ہے. تو آپ نے سینے پہ یوں ہاتھ رکھا. حضرات فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی ٹھنڈک کے لگتے ہی میرے درد تو وہیں ختم ہو گئے. تاب اوہو انہ مفعود. پہلی ہستی جس نے دل کے دورے کو دریافت کیا اللہ کا رسول ہے. انہ مفعود. اوہو اس کو تو دل کا دورہ پڑا ہوا ہے. تو آپ نے خود علاج نہیں کیا, آپ نے کہا اس کو بھیجو حارث بن قلدہ کے پاس, بنو ثقیف کا طبیب تھا, اور اسے کہو کہ اس کا علاج کرے اور اجوا کھجور کھلائے اس کو. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں رسول رب العالمین ہوں, نہیں, طبیب کے پاس بھیج کہ میں طب کے لیے آیا نہیں ہوں, شریعت کے لیے آیا ہوں. تو اللہ کا قانون ہے ترتیب کا, تدریج کا, اور الفت و محبت سے کسی کو کھینچنے کا. تبلیغ نے محبت کی میٹھی گولیاں کھلا کر کروڑوں انسانوں سے توبہ کروا لی. شرابی زانی جواری ولی اللہ بن گئے, اسٹیج پہ ناچنے والے علماء بن گئے, ہاتھوں میں گٹار پکڑنے والوں کو قرآن آ گیا, اور چھ بر اعظم کے مسلمانوں کو کی زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن گئے. پچھلی صدیوں میں ایسی کوئی محنت نہیں اٹھی جو ایک ملک سے اٹھے اور ساری دنیا کے انسانوں کو متاثر کر دے, اور ہر جگہ ایسے افراد تیار کر دے جو اپنی جان مال لگا کے کام کر رہے ہوں اور کوئی ان کا نہ معاوضہ ہو, نہ عوض ہو, نہ طلب ہو, اور نہ کوئی عہدہ ہو, اور کوئی ایسی تحریک پچھلی صدیوں میں نہیں اٹھی جو عجم سے اٹھے اور عربوں کو اٹھا کے متاثر کر کے لے آئے اور عرب کے علماء کے بستر اٹھوا دے. تو کیا ہے اللہ کے نبی کا بتایا ہوا طریقہ, تدریج, محبت. ابتدا کہاں سے ہو؟ ایک آیت اور ایک حدیث اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. ارے یہاں کوئی دو اور دو چار کے طور پر نہیں بتایا گیا, حدیث میں قرآن میں واضح طور پر نہیں بتایا گیا کہ یہاں سے تم ابتدا کرو تو تم آہستہ 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 ایک فرد کو پورے معاشرے کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ لے آؤ گے. لہذا یہاں استنباط چلے گا, اس لیے علماء کی راہیں, اہل حق کی راہیں اس میں جدا جدا ہو گئیں. اور میں نے اس لیے کہا کہ سب کو اجر ملے گا جو مخلصین ہیں, سب کو اجر ملے گا جو مخلصین ہیں. چونکہ یہ نہیں جیسے اللہ اکبر سے نماز شروع کرو, ایسا اصلاح معاشرہ کے لیے, لوگوں کے اللہ کی طرف پھرنے کے لیے اس طرح نقطۂ آغاز نہیں بتایا گیا. لہذا وہاں تدبر کی ضرورت پڑے گی, استنباط کی ضرورت پڑے گی. تو کسی نے کسی رخ سے محنت شروع کی, کسی نے کسی رخ سے محنت شروع کی, کسی نے کسی رخ سے محنت شروع کی. تبلیغ میں بھی ایک آیت اور ایک حدیث سے استنباط کیا گیا اور محنت کی کا نقطۂ آغاز طے کیا گیا, اور استنباط کے صحت کی علامت نتیجہ ہی ہوتا ہے, چونکہ استنباط تو ایک اخذ کی ہوئی چیز ہے نا, لہذا اس کو دلائل سے ثابت نہیں کیا جاتا, اس کے نتائج سے اس کی صحت اور خطا پر دلیل قائم کی جاتی ہے, نتائج سے استنباطی چیزوں میں. تو ایک آیت ہے اور ایک حدیث ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ تو آیت ہے کہ محنت کی ابتدا کہاں سے ہو, اور ایک حدیث ہے ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. میں دونوں کی تھوڑی سی وضاحت کر کے پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالی ارشاد فرمایا, اے چادر والے اٹھ جا اور لوگوں کو مجھ سے ڈرا اور میری بڑائی بیان کر, اپنی ذات سے ظاہر اور باطن کو سنوار. مفہوم بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں، مفہوم. وَثِيَابَكَ کا فَطَاهِر وَالرُّجْزَ فَاهْجُر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِر، اپنی ذات سے ظاہراً اور باطناً اپنے آپ کو سنوار، اور وَلِرَبِّكَ کا فَاصْبِر اور اپنے رب کی رضا کے لیے صبر کر، یا اپنے رب کی نصرت کا انتظار کر اور صبر کر. ایک بگڑے ہوئے انسان کو، ایک بگڑے ہوئے معاشرے کو اگر آپ نے دوا دینی ہے تو شریعت اس کی دوا ہے. ہسپتال میں ایک مریض آ گیا، پہلی سلیکشن ہے کہ دوا کون سی دی جائے، یعنی دو سلیکشن کہ اس کے کس مرض کو پہلے سنبھالا جائے، دوسرا دوا کون سی دی جائے. مثلا اس کے گردے میں پتھری ہے اور وہ درد سے تڑپتا ہوا آ رہا ہے، تو آتے ہی آپ اس کا آپریشن نہیں کرتے بلکہ پہلے ٹیکا لگاتے ہیں کہ اس کا درد ٹھیک ہو جائے. یہ تو آپ نے ادھر سے دوا کا انتخاب کیا جو اس کے لیے مسکن ہے، اور ادھر سے درد گردہ کا انتخاب کیا جو ابھی تکلیف دہ ہے. اب اس کے بعد آپ اس کے آپریشن کا سوچتے ہیں کہ کب کیا جائے. یہ معاشرہ ہے جو بگڑا ہوا ہے، یہ ایک انسان بنا لیں. یہ قرآن حدیث شریعت ہے، اس کو دوا بنا لیں. پہلی دوا کون سی ہو، اور اس پورے بگڑے ہوئے وجود میں سے پہلے کس مرض کو چھیڑا جائے. یہ دو انتخاب اگر آپ نے صحیح کر لیے تو آپ آگے مرض سے مریض کو نکال لیں گے. آنکھیں غلط دیکھتی ہیں، کان غلط سنتے ہیں، زبان غلط بولتی ہے، ہاتھ غلط چلتے ہیں، پاؤں غلط چلتے ہیں، شہوت غلط جگہ استعمال ہوتی ہے، دل غلط ہوا پڑا ہے، ہر چیز غلط ہے. کس چیز کو پہلے ٹھیک کیا جائے؟ اس کے آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کیا جائے کہ کسی کی عزت کو نہ دیکھے، اس کے کانوں کا سننا ٹھیک کیا جائے کہ یہ گانا بجانا نہ سنے، اس کے ہاتھوں کو ٹھیک کیا جائے کہ یہ ظلم نہ کرے، اس کی شہوت کو ٹھیک کیا جائے کہ یہ زنا چھوڑ دے. کس کو ٹھیک کیا جائے؟ اس کے دل کو ٹھیک کیا جائے؟ کس چیز کو پہلے تھوڑا بڑا درد کی وجہ سے کا ٹیکا لگاؤ، درد تو ٹھیک ہو. میرے بچے کو اپینڈکس کا درد ہوا تو انہوں نے جاتے اس کو ٹیکا لگایا، درد تو ٹھیک ہو، پھر بعد میں شام کو اس کا آپریشن کیا. تو قم فانذر وربک فکبر، یہ دوا کی سلیکشن ہے کہ ان بندوں کا جو پہلی ڈوز ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ ان کو اللہ سے متاثر کرو. انذر، انذر کا مطلب ڈرانا نہیں ہوتا، دامن تنگ ہے اردو کا. انذر کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شفقت محبت کے ساتھ چیزوں کے اعمال کے انجام سے خبردار کرنا، اچھائی برائی کے انجام سے خبردار کرنا، اس کو انذار کہتے ہیں. انذار ہمارے ہاں ڈرانے کا تصور غلط ہے، اگر لاٹھی لے کے اس کو سر پہ چڑھ جائے. انذار، انذار، نذیر، نذیر. ایسا شخص جو محبت شفقت سے آپ کو خیر اور شر کے انجام کے بارے میں خبردار کر رہا ہو اس کو نذیر کہتے ہیں. کا انذر، اور کر اور کیا کہ وربک فکبر، اپنے رب کی عظمت اور بڑائی کو بیان کر. تو یہ ہمیں ایک ابتدا ملتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا انتخاب کیا جائے، کہ اس کو اللہ سے متاثر کیا جائے. پہلی بات، اللہ سے متاثر کیا جائے. جسم میں سے کس چیز کو لیا جائے؟ ان فی الجسد مضغۃ، یہ حدیث آ گئی. اب جسم میں ایک لوتھڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے جسم ٹھیک ہوتا ہے، جب وہ بگڑ جاتا ہے جسم بگڑ جاتا ہے. الا غور سے سنو، وہی القلب، وہ دل ہے، دل ہے. دل کا پلٹ جانا، آنکھیں پلٹ جاتی، ہاتھ بند، زبان بند، کان بند، ہر چیز بند. جب دل بدل جاتا ہے، یوسف اسلام سے میری ملاقات ہوئی لندن، اس میں ڈیوزبری میں آیا تھا اجتماع میں، جو 60s کا سب سے بڑا پاپ سنگر تھا. تو وہاں ڈیوزبری انگلینڈ کا جو مرکز ہے، وہاں کے اجتماع میں آیا ہوا تھا. ایک جامع اظہر کا عالم جس سے وہ سیکھ رہا تھا، وہ بالکل کلین شیو ٹائی، اور یہ سر پہ پگڑی، داڑھی پوری، کرتا لمبا، شلوار تخنوں سے اوپر، یہ نقشہ ہی اور کمال ہے. تو اس کا قریب انٹرویو ہوا تھا کہ بھائی آپ نے موسیقی کیوں چھوڑ دی؟ کہ اسلام میں حرام ہے. کہا کوئی اسلامی موسیقی تو ہوگی؟ کہ اسلام میں موسیقی سرے سے ہی حرام ہے، تو اسلامی موسیقی کہاں سے ہوگی؟ اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. یہ استعداد کب پیدا ہوئی؟ جب ایک محنت ماحول سے وہ گزر کر آیا، جب دل بدلا، دل بدلا تو برائی کے داعی ایمان کے داعی بن گئے، اور جب دل نہ بدلے بڑے سے بڑوں کی نظر بھی کام نہیں کرتی پھر وہاں. تو دل کو بنیاد بنایا جائے، یعنی وہ محنت جو انسان کے دل کو متاثر کرے. سب سے پہلے کسی شخص کو آپ نے اسلام پہ لانا ہے یا خود آپ نے اسلام پہ آنا ہے، تو اس دل کو متاثر اللہ سے کرنے کی کوشش کریں، جس کی نشاندہی آیت کر رہی ہے لا الہ الا اللہ سے، اللہ کی عظمت کی دوا. اور سب سے پہلا جو کام کرنے کا وہ دل کو ٹھیک کرنے کا ہے. ایمانیات سے محنت کی ابتدا ہوتی ہے، پھر ایمانیات میں قوت عبادات کو لاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا. اب یہ ایک اور دوسری آیت، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بگڑے لوگوں کو سدھارنے کے لیے بھیج رہے ہیں، تو ان کو آپ طریقہ بتا رہے ہیں کہ میں ایک اللہ، لا الہ الا اللہ پہلا سبق، فعبدنی دوسرا سبق میری بندگی، واقم الصلاۃ لذکری نماز پڑھ میری یاد میں. وہ نماز جو اللہ کی یاد میں ہو وہ ہے اصل نماز. تو ہم آنا چاہتے ہیں تقوی پر، ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ کے تذکروں سے اور نماز کے اہتمام سے. یہ دو باتیں ہمیں مل گئیں اللہ کی طرف سے. تیسری بات اللہ نے اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے خود مانگی، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول، مجھے علم دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ تو علم سے متعلق. پھر واجعل لی وزیرا من اہلی، ایک میرا وزیر بنا. کس لیے؟ کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، کہ ہم تیرا ذکر کریں تو یہ یاد کریں. یہ تین باتیں آ گئیں. تو تبلیغ میں ہم پہلا نمبر لا الہ الا اللہ پر محنت کا بتاتے ہیں کہ بھائیو اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کے رسول سے تعلق جوڑو. کس طرح؟ اس کے تذکروں سے، اللہ رسول کے تذکرے اور ان کا اتباع، اتباع سنت اور حرام سے اجتناب، یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کو پیدا کرتا ہے. ایک دوسری بات، دوسرا نمبر نماز کا ہے، جو نماز کا ہے. میں آپ کو چھ نمبر باتوں پر، یہ چھ نمبر کہاں سے آ گئے میں وہ بتا رہا ہوں. چھ نمبر، دوسرا اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھ میری یاد کی نماز. تو ہم صرف نماز پڑھنے کی دعوت نہیں دے رہے، بلکہ نماز اللہ کی یاد میں پڑھنے کی دعوت دے رہے، کہ وہ نماز جو اللہ کی یاد والی ہو. آج ایک نماز کی دعوت دی جا رہی مسائل لڑائی کے میدان، اور نماز بن گئی لڑائی کا میدان. ہم طریقہ نماز کی دعوت نہیں دیتے، نماز خشوع خضوع والی نماز کی دعوت دیتے، چونکہ طریقہ میں امت مختلف ہے، مختلف ہے، اور یہ کبھی بھی ایک چیز پہ نہیں جمع ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، اللہ کے رسول نے جس عمل کو ایک دفعہ کیا وہ بھی امت میں موجود ہے، جس عمل کو ایک دفعہ بھی کیا ہے وہ بھی کسی نہ کسی جگہ موجود ہے. مکے والی نماز اب بھی افریقہ میں پڑھی جاتی. تیجانی ایک فرقہ ہے، تیجانی، جو مکے کی نماز تھی اللہ اکبر کے بعد آپ ادھر بھی دیکھ رہے، ادھر بھی دیکھ رہے، ادھر بھی دیکھ رہے، کوئی سلام کیا تو آپ نے